بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم بزرگو، دوستو اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا اور اس کا ایک ہفتہ گزر بھی گیا. آج محرم کی 8 تاریخ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بہت سی فضیلتوں سے نوازا ہے. ایک تو یہی فضیلت کہ مسلمانوں کا جو ہجری تقویمی سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پر جا کر ختم ہوتا ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، اشہور محرم، اشہور حرم جن کو کہا جاتا ہے، اشہور حرم، حرمت والے مہینے. اس میں ذوالحجہ بھی ہے اور محرم بھی ہے. تو مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے جو خود شہر حرام ہے، اور ذوالحجہ پہ ختم ہوتا ہے. ذوالحجہ بھی شہر حرام ہے، حرمت والا مہینہ. اس مہینے کی حرمت چلی آ رہی ہے اس دن سے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یوم خلق السماوات والارض. یہ بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ محرم کے مہینے کی جو اہمیت یا فضیلت ہے وہ اس لیے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی 10 محرم کو، اور وہ ہماری تاریخ کا بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ جگر گوشے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے معزز رفقا کو شہید کیا گیا. بے شک یہ بڑا المناک اور افسوسناک واقعہ ہے، لیکن محرم کی فضیلت اور اس کا باعث احترام ہونا یہ اس وجہ سے نہیں ہے. البتہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظیم فضیلت ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے شہادت کا مرتبہ، شہادت کا مقام عاشورہ کے دن 10 تاریخ کو عطا فرمائے. شہادت تو ہر وقت ہی ایک فضیلت کی چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہادت کا مقام بخشا 10 محرم کے عظیم دن میں. تو اس کی جو فضیلت ہے وہ شروع سے چلی آتی ہے، اور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد صیام رمضان صیام شهر ابراہیم محرم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے مہینے کے. یعنی محرم کے مہینے میں جتنے بھی روزے رکھے جائیں وہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے مہینے کے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح سند سے موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے بعد دوسرا پورا مہینہ فضیلت والا وہ محرم مقرر کیا. اس سے پہلے بھی یہ بھی عرض کر چکا ہوں ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے بارے میں کہ اس کے روزے بھی بہت بڑے فضیلت کے روزے ہیں, لیکن وہ 10 دن, بس 10 بھی نہیں بلکہ 9 دن. اور محرم کے بارے میں یہ فرمایا کہ پورا محرم اول سے لے کر آخر تک وہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے مہینے کے ہیں, وہ کسی بھی تاریخ میں رکھے گئے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد دوسرا فضیلت والا مہینہ محرم قرار دیا. یہ بھی اس محرم کا بڑا اعزاز ہے. اور اس سے پہلے یہ بات کئی بار میں آؤٹ کر چکا ہوں کہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں ایک حکم تو منسوخ ہو گیا, اور وہ ہے کہ اس 4 مہینوں میں لڑائی بنا تھی, جنگ نہیں ہو سکتی تھی, یہ تو ختم ہو گیا. لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حرمت ان 4 مہینوں کی ابھی تک باقی ہے. لہذا صرف روزہ ہی نہیں بلکہ کوئی بھی نفلی عبادت ان مہینوں میں اور محرم کے مہینے میں خاص طور پر کوئی بھی نفلی عبادت کی جائے تو وہ زیادہ اجر و ثواب کا سبب ہے, اجر و ثواب کی اس میں زیادہ امید ہے. یہ محرم کا پورا مہینے کی بات ہے. پھر اس میں خاص طور پر عاشورہ یعنی 10 محرم جو انشاءاللہ پرسوں آنے والا ہے اتوار کے دن, اس کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی گئی. شروع میں تو جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ کا روزہ مسلمانوں کے ذمے فرض تھا. اس وقت تک رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے, لیکن جب روزہ فرض کیا گیا شروع میں تو اس میں 10 محرم کے روزے کو فرض کیا گیا تھا. ہر مسلمان کے لیے ضروری تھا, جیسے نماز ضروری تھی اسی طرح عاشورہ کا روزہ رکھنا بھی ضروری تھا. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو مقرر فرما دیا پورا مہینہ روزہ رکھنے کے لیے, تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی, یعنی اب عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. لیکن اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان فرمائی. چنانچہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ. عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا. یعنی عاشورہ کے دن اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو پچھلے سال اس سے جو گناہ سرزد ہوئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جن جن اعمال کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہ آیا ہے کہ فلاں عمل سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, فلاں عمل سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, مسجد کی طرف چلنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, وضو کے اندر اپنے اعضاء دھونے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس سے مراد ہیں گناہ صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے نہیں ہوتے معاف. لہذا یہ سمجھنا کہ خوب گناہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ اور جب عاشورہ کا دن آئے گا تو ہم ایک روزہ رکھ لیں گے تو سب معاملہ صاف ہو جائے گا, یہ بہت بڑی سخت غلط فہمی ہے. کبیرہ گناہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے, اور حقوق العباد بندوں کے حقوق وہ جب تک بندہ معاف نہ کر دے یا اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے اس حد تک معاف نہیں ہوتا. لہذا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حدیثوں میں فضیلت آئی ہے کہ فلاں چیز سے گناہ معاف فلاں چیز سے گناہ معاف, تو بس وہ کر لیں گے ہم اور گناہ ہم کرتے جائیں گے اور بعد میں اللہ بچائے ان اعمال سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ خیال بالکل غلط اور شیطانی خیال ہے. گناہ صغیرہ بے شک معاف ہو جاتے ہیں, لیکن اگر کسی شخص کے گناہ صغیرہ کم ہو یا پہلے ہی معاف ہو چکے ہوں, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی پانچ وقت نماز کے لیے جاتا ہے وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ معاف ہو گئے, چہرے کے گناہ معاف ہو گئے, پاؤں کے گناہ معاف ہو گئے, جب چلا مسجد کی طرف ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو اس طرح صغائر تو اس طرح معاف ہوتے رہتے ہیں. لہذا اگر کسی کے صغائر پہلے ہی معاف ہو چکے اور پھر وہ عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے پھر کیا ہوگا؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی کے گناہ نہ ہو اور کوئی عمل ایسا ہو جس سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے, اگر گناہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے, اس کی درجات بلند فرماتا ہے. لہذا عاشورہ کا روزہ یہ تمام صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے, اور اگر کسی کے نہ ہو تو اس کی نیکیوں میں اضافے کا, اس کے ثواب اور اجر میں اضافے کا ذریعہ. اس لیے اس روزے کی اہمیت, یہ بھی ایک بات آپ عرض کر چکا ہوں کہ ایک زمانے میں تو فرض تھا اس کا, اب اگرچہ فرض نہیں رہا لیکن مستحب ہے, اور مستحب ہونے کی وجہ سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی, یہ عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آج وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی, یعنی جس دن فرعون غرق ہوا تھا اور بنو اسرائیل سمندر پار کر کے سارے سینا میں داخل ہو گئے تھے, یہ وہ دن ہے. لہذا ہم اس کی خوشی مناتے ہیں اور خوشی منانے کی وجہ سے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی ہم تو اور زیادہ حقدار ہیں اس بات کے اس دن روزہ رکھیں, تو آپ نے روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا. لیکن اپنی وفات سے ایک سال پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ چونکہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور تم بھی روزہ رکھتے ہو, تو یہودیوں کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو رہی ہے, یہودی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں, تو ایک مشابہت پیدا ہو رہی ہے. لہذا اس مشابہت سے بچنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھو, صرف عاشورہ پر اکتفا نہ کرو بلکہ ایک دن پہلے بھی رکھو اور یا ایک دن بعد بھی رکھو, تاکہ یہودیوں سے مشابہت پیدا نہ ہو. یہ آپ نے فرمایا, اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں محرم کے 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا. لہذا فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ جب آدمی کوئی عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ 9 کا بھی روزہ رکھے یا 11 کا بھی رکھے. 9 کا رکھنا زیادہ حضرات نے ترجیح دیے 9 تاریخ کو, اور بعض نے کہا 11 کا بھی رکھ لے تو بھی کوئی رج نہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنے کا کتنا اہتمام تھا. اب روزہ تو کوئی کی عبادت ہی ہے نا, کوئی گناہ کا کام تو ہے نہیں, برا کام تو ہے نہیں, عبادت ہے. اس عبادت کے اندر بھی آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا, گوارا نہیں فرمایا کہ ہماری وہ عبادت یہودیوں کی عبادت کے مطابق ہو جائے, اس کے مشابہ ہو جائے. اس سے پتا چلا کہ ایک مسلمان کے لیے غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرنا کتنی بری بات ہے. جب عبادت میں مشابہت نہیں ہے تو اور کاموں میں, اپنے لباس میں, اپنی پوشاک میں, اپنے چال ڈھال میں, اپنے طریقے زندگی میں ان کی مشابہت اختیار کرنا, جو کہ یہ انگریز ایسا کرتے ہیں چلو ہم بھی ایسا کریں, یہ کتنی بری بات. اور افسوس ہے کہ ہماری پوری قوم جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو گئی ہے کہ غیروں کے کا لباس, غیروں کا رنگ ڈھنگ, غیروں کے طریقے ہم نے اپنی ساری زندگی میں اختیار کر لیا. یہاں تک کہ لباس سے کسی آدمی کا یہ پتا چلانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. وہی لباس ہے, وہی انداز ہے, وہی طریقے ہیں جو غیر مسلموں کے ہیں وہ ہم نے اختیار کر رکھے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اس بات کا لحاظ رکھا کہ مسلمان دیکھتے ہی نظر آئے کہ یہ مسلمان ہے. اپنے لباس سے, اپنی پوشاک سے, اپنی چال ڈھال سے, اپنے انداز سے, اپنے کردار سے وہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے. اور غیر مسلموں کے طریقے اختیار کرنے سے آپ کو اتنا اہتمام تھا کہ روزے میں بھی ان کی مشابہت برداشت نہیں کی. لہذا فقہائے کرام نے فرمایا کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھنا تو ہے ہی فضیلت کی چیز, اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کو یا 11ویں تاریخ کو ملانا چاہیے, یعنی 9 اور 10 کو رکھو یا 10 اور 11 کو رکھو. اکیلا تنہا عاشورہ کے روزہ رکھنے کو بعض فقہا نے مکروہ کہا ہے, لیکن اس مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہے, مکروہ تحریمی نہیں ہے. اگر کوئی اس تنہا عاشورہ کا روزہ رکھے تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اور ثواب ملے گا, اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ اب ایسا نہیں ہے کہ عاشورہ کے دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہوں. تو جس وجہ سے آپ نے بات فرمائی تھی وہ وجہ موجود نہیں ہے, لہذا لیکن چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو عاشورہ کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھے تو ایک دن پہلے بھی رکھے, ایک دن پہلے رکھے یا ایک دن بعد رکھے, تو اس لیے ایسا کرنا زیادہ مستحب ہے اور مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا اور صرف عاشورہ ہی کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھنے سے وہ گناہ کا مرتکب ہو گیا. اگر اور نہیں رکھتا تو کم از کم عاشورہ کا تو رکھ ہی لے, تو انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب حاصل ہوگا. اس عاشورہ کے دن میں ایک چیز اور بعض احادیث میں منقول ہے، اس کی سند پر بعض حضرات نے کلام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے، آپ سے منقول ہے، کہ آپ نے یہ فرمایا کہ عاشورا کے دن اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر کھانے میں رزق میں وسعت کرے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے سال اس کے رزق میں وسعت فرمائے. کیا معنی؟ کہ عاشورا کے دن اپنے اہل و عیال کے لیے جو کھانا بنائے وہ ذرا وسعت سے بنائے، عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کمن اور کیفن، یعنی کچھ اس کی مقدار بھی زیادہ ہو اور کیفیت بھی زیادہ ہو. عام دنوں میں دال روٹی پکاتا ہے تو اس دن اگر اللہ تعالیٰ وسعت دے تو اس دن وہ پلاؤ پکا لے مثلا. تو عاشورا کے دن اگر کوئی شخص اپنے عیال کے لیے کھانے میں وسعت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے سال انشاءاللہ وسعت کرے. یہ حدیث روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگرچہ اس کی سند اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبت رکھتی ہو تو یہ امت محمدی علی صاحب الصلوۃ والسلام اس کو اپنانے کو بڑا غنیمت سمجھتے. لہذا بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ عاشورا کے دن کھانے میں ذرا وسعت اختیار کرتے ہیں. اور یہ جو مشہور ہے نا کھچڑا، کہ محرم کے دنوں میں کھچڑا بناتے ہیں، اس کو قوم نے تو ایسا سمجھ دیا جیسے کہ ایک لازمی حصہ ہے عاشورا کا، روزہ رکھے نہ رکھے، دعا مانگے نہ مانگے، نماز پڑھے نہ پڑھے، کھچڑا ضرور بنے گا، وہ تو ایسا لازمی کر لیا. تو اس کھچڑے کی تو کوئی حقیقت ہے نہیں، لیکن یہ سنا ہے میں نے بعض بزرگوں سے کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہ وسعت کرنا اچھی بات ہے، اس حدیث میں یہ بات ہے، تو لوگوں نے دیکھا کہ کھچڑا ایک ایسی چیز ہے اس میں بہت ساری اجناس جمع ہو جاتی ہیں، اس میں گندم بھی آ گیا، اس میں جو بھی آ گیا، اس میں مکئی بھی آ گئی، اس میں کچھ تھوڑا سا گوشت بھی آ گیا، بہت ساری اجناس جمع ہو گئی، تو یہ وہ کھانا ایسا بن گیا جس میں وسعت ہو گئی. کسی نے اس طرح شروع کیا ہوگا اللہ عالم، لیکن اب قوم نے ایسا بنا لیا کہ کھچڑا نہ ہوا تو محرم ہی نہ ہوا، عاشورا ہی نہ ہوا. ایسی چیز جو جس کو جو کہ احادیث سے ثابت نہ ہو، قرآن سے ثابت نہ ہو، اس کو لازمی سمجھ لینا، یہ بدعت اسی کا نام. تو یہ اس کو لازمی سمجھنا بدعت ہے، ناجائز ہے. ہاں لازمی نہ سمجھے کوئی شخص اور بنا لے تو وہ جانے، اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن لازمی سمجھ کر بنانا یہ بدعت ہے اور گناہ ہے. اب عاشورا کے اندر جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا، تاریخ کا یہ المناک واقعہ بھی پیش آیا کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے نواسۂ رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ریحانۃ الجنہ، جنت کے ریحان، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. تو اس لحاظ سے تاریخی اعتبار سے عاشورا کی ایک اور اہمیت اس میں قائم ہو گئی. لیکن اتنا ہی، جب کوئی شہید ہو تو شہادت کے مقام پر کوئی شخص پہنچے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز و اکرام ہے. شہادت کا مقام اتنا بڑا اعلیٰ ہے کہ کوئی دوسرا مقام اس کی ہمسری نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا, قرآن کریم نے بھی اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے بھی, کہ اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچے تو صدمہ پہنچنے پر صبر کرنے والوں کا اجر و حساب بے حساب ہے, اجر و ثواب. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو کسی صدمے پر صبر کرتے ہیں ان کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا, جو قرآن نے وعدہ کیا. لہذا امت مسلمہ کی تعلیم یہ رہی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. ٹھیک ہے, صدمے کے اوپر بے اختیار آنسو آ جانا یہ کوئی مذموم بات نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. بے اختیار آنسو آ گئے, بے اختیار آدمی رو دیا, یہ بھی جائز ہے. لیکن بابیلا کرنا, ماتم کرنا, اپنے کپڑے پھاڑنا, اپنے بال نوچنا, یہ نوحہ, اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح الفاظ میں بنا فرمایا. اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت سے پہلے 3 دن پہلے انہوں نے اپنے ساتھیوں کے سامنے ایک تقریر کی. اس تقریر کے اندر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں شہید ہو گیا تو تم لوگ میری شہادت کے اوپر نوحہ نہ کرنا, ماتم نہ کرنا. خود آپ کی تعلیم دیا. اب یہ کہ واقعہ جو ہے وہ تو کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان اس کے اوپر خون کے آنسو روئے تو بجا ہے, لیکن ہر سال اس واقعے کو یاد کر کے ماتم کی محفلیں منعقد کرنا اور اس پر آہوزاری کرنا, اپنے بال نوچنا, اپنے کپڑے پھاڑنا, اپنے اوپر آگ برسانا, اس کا کوئی ثبوت کہیں نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ اہل بیت کے طرز عمل میں, اور نہ ان کتابوں میں جنہیں یہ حضرات اپنا ماخذ مانتے ہیں. اس عمل کے لیے جس سے منع کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے لیے جلوس نکل رہے ہیں, اس کے لیے راستے بند ہیں, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, بیمار کو ہسپتال نہیں پہنچایا جا سکتا, یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور دین کے نام پر ہو رہی ہیں. یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے. لیکن جس طرح ہم کسی کی شہادت پر صبر کی تلقین کرتے ہیں تو احکام شریعت کی جو یہ ناقدری ہو رہی ہے اس پر بھی ہم اس کی تلقین کرتے ہیں کہ صبر سے کام لیں تاکہ مسلمانوں کے اندر قتل و قتال نہ ہو. رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے اقدامات, اس کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا. لہذا جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں. ہمیں اس سے تکلیف بے شک ہوتی ہے. تکلیف 2 وجہ سے ہوتی ہے. ایک اس وجہ سے ہوتی ہے کہ شریعت کے خلاف کھلم کھلا کارروائیاں ہو رہی ہیں. دوسرے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس غلط طرز عمل کی وجہ سے لوگوں کو سخت تکلیفیں لوگ سخت تکلیفوں میں مبتلا ہیں, لیکن اس تکلیف پر ہم صبر کرتے ہیں, اس وجہ سے صبر کرتے ہیں کہ قتل و قتال اور آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنا, ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنا, یہ ہمارے دین نے نہیں سکھایا. لہذا ہم صبر کرتے ہیں اور صبر کی خود بھی صبر کرتے ہیں, دوسروں کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں. بہرحال جو ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے, ہمیں تو جو احکام بتائے گئے ہیں, عاشورہ کے روزے کے احکام, عاشورہ کے اندر عبادتوں کے احکام, اس پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.